رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم، صلاة وسلام عليك يا رسول الله. محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے. اللهم صل سيدنا وحبيبنا ومولانا، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، كما صليت على سيدنا مولانا ابراہیم وعلى آل سیدنا مولانا ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد، كما بارکت على سیدنا ابراہیم وعلى آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب الصد تکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ، اکرام و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. عزیزان گرامی، رفیقان ملت، سورۃ الانعام کی اس مبارک سورت کے وسط اور درمیانی حصے کی تشریح اور اصلاح اور اعتدال کا جو قانون اور طریقہ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ رب العالمین نے مومنین طبقہ انسانیت کی اصلاح کے لیے بیان فرمایا ہے، قرآن مجید برہان رشید کی آیات بینات سے اس کی تشریح اور اس سے متعلق ضروری ابحاث آپ کی خدمت میں جمعۃ المبارکہ میں اس درس قرآن کے حوالے سے پیش کی جا رہی تھی. مسلمانوں کی سیاسی حالات، بلکہ یوں کہیے کہ طبقہ انسانیت کی سیاسی اور معیشت کی حالات کو اللہ رب العالمین نے ان کی اصلاح کا اور ان کی ہدایت کا ایک ذریعہ بناتے ہوئے پیش فرمایا. میں گزشتہ بات کا ربط جوڑ دوں تاکہ آگے کی آیت کو سمجھنے کے لیے گزشتہ آیت کا تعلق ہے. کفار و مشرکین پر پے در پے نصیحتوں کا سلسلہ جاری ہے، اور ایک بات یہاں پر غور کر لی جائے کہ یہ نصیحت صرف کفار و مشرکین کے لیے نہیں، بلکہ جتنی ضرورت ان کے لیے ہے اس سے کئی زیادہ ضرورت اب ہمارے لیے ہے، اپنے ایمان کی استقامت کے لیے. ورنہ قرآن کی تعلیم ابز ہو کر معاذ اللہ رہ جائے گی اور کسی دور تک کے لیے کلام محدود ہو جائے گا. قرآن نے جب کسی بھی قوم کی اصلاح یا خرابی کو بیان کیا ہے تو ہمارے لیے عبرت اور نشان کے لیے ہے کہ دیکھو وہ عزت اور شہرت کے اندر اتنا بڑا مقام پا چکے تھے، لیکن توحید و شرک کے دلدل میں پھنسنے کی بنا پر ہم نے انہیں عبرت کا نشان بنا دیا. تو لہذا اے اہل اسلام، تم تو اسلام لا چکے ہو، اب دین سے واقف ہو چکے ہو، تو اب دین کو قبول کرنا اور دین کی تمام حرمت کے تقاضوں پر گامزن ہو جانا یہ تمہارے لیے اشد ان سے زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ تم دین کی تعلیم سے مکمل طور پر آشنا ہو چکے ہو. مشرکین مکہ کے سامنے اللہ رب العالمین نے دو قسم کے دلائل پیش فرمائے، ایک تو وہ آفاقی دلائل جس کو انسان خارج میں دیکھتا ہے، آسمان، اس پر جڑے ہوئے تمام مظاہر کائنات، سورج، چاند، ستارے، زمین، لالازار، نہر، خشک، صحرائی علاقہ، یہ ساری چیزیں جو گرد و نواح میں ہمارے خارج کے اندر ہے، یہ کسی کی تخلیق پر دلالت کرتی ہے اور یہ اللہ رب العالمین کے وجود پر اور اس کے ہونے پر اور اس کی عینیت پر گویا کہ مکمل اور کامل طور پر دلالت کرتی ہے. اور دنیا کا یہ پورا نظام یکسوئی کے ساتھ بغیر کسی گویا کے ٹکراؤ کے اور بغیر کسی تصادم کے اور بغیر کسی استدام کے یہ جاری ہے، یہ خدا رب العزت کی وحدانیت کی طرف گویا کے دلالت کرتی ہے. کائنات کا یہ وجود وجود باری تعالیٰ پر دلالت ہے اور اس میں کسی قسم کا ٹکراؤ نہ ہونا، ہر چیز اپنی ایک ایک معیار پر، جس طرح کہ ہم نے گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں تفصیل پیش کی تھی کہ چاند سے زمین کو کتنا دور رکھا گیا، سمندر کو اتنا گہرا کیوں رکھا گیا، سائنس اس بات کا اعتراف کرتی ہے، پہاڑوں کو زمین کی سطح سے بلند کیوں کیا گیا ہے، اور سورج کی گویا کے مسافت سے زمین کو اتنا دور کیوں رکھا گیا، اور سائنس کے وہ قواعد و ضوابط کہ جس میں زمین چکر کھاتی ہے ایک گھنٹے میں اتنے میل گھوم جاتی ہے، اگر وہ رفتار سست ہو جائے تو اس سے دنیا کا نظام کیسے درم برم ہو جائے، اور اگر وہ رفتار تیز ہو جائے تو ساری دنیا کا نظام منجمد ہو کر رہ جائے۔ تو یہ جو اللہ نے فرمایا کہ رب نے یہ دنیا اور زمین کو بنایا بالحق، ایک تحقیق کے ساتھ، ایک نظام کے ساتھ، ایک ضابطے کے ساتھ، ایک اصول کے ساتھ، تو دنیا ایک ضابطے مثال اور ایک پورے ایک قانون کے ساتھ بنی ہے۔ یہ پوری قانون اور اصول کے ساتھ بننا یہ رب العزت کی وحدانیت کی دلیل ہے، اور یہ تمام مظاہر کا معرض وجود میں آ جانا یہ اللہ رب العالمین کے وجود کی دلیل ہے۔ جس طرح کے سائنس جہاں یہ خود چیز کا اعتراف کرتی ہے کہ جناب دنیا کی تمام چیزیں اس معیار پر اور اس قدر ایک گویا کہ سوچی سمجھی سیٹنگ جس کو کہتے ہیں، سوچا سمجھا پلان جسے کہتے ہیں، اس اعتبار سے گویا کہ بلا تشبیہ جس دانا خالق نے بڑی دانائی کے ساتھ اس کائنات کو سنوارا ہے، تو پھر ان کے خود اس دعوے کا رد ہو جاتا ہے کہ کائنات کسی دھماکے کی پیداوار نہیں ہے، کوئی دھماکہ نہیں ہے کہ جس سے کائنات معرض وجود میں آئی، کیونکہ جو چیز دھماکے سے آتی ہے وہ بے ڈھنگی ہوتی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس میں کوئی ربط نہیں ہوتا، اس کا کوئی قانون اور تعلق نہیں ہوتا، ان میں کوئی مناسبت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو پیدا فرمایا، ہر چیز کے اندر ایک مناسبت، ایک وقت کا تعلق جو ہے اس بات کی شے ہے کہ بڑی دانائی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اپنی دانائی کا، اس کی قدرت اپنی دانائی کا ثبوت دیتے ہوئے اس کائنات کو اپنی گویا کہ دانائی کا شاہکار بنا کر پیدا کیا ہے، اور اس میں یہ بتایا کہ یہ کسی دھماکے کی پیداوار نہیں ہے بلکہ یہ اللہ رب العالمین کی تخلیق کا ایک بہترین شاہکار ہے۔ تو ایک تو وہ خارج کی دلیلیں تھیں جو ان کے سامنے پیش کی جا رہی تھی، ایک ان کے نفس میں موجود تھی، خود اپنے جسے کو دیکھو، بشر اس چمڑے کو کہتے ہیں، فرمایا کہ اپنے اس جسے کو دیکھو اور اپنے اس حد و خال کو دیکھو، ایک بالش در بالش کا تمہارا چہرہ ہے لیکن وہ کسی سے مشابہت نہیں رکھتا، آنکھوں کی گویا کہ پتلی میں جو لکیریں ہیں وہ بھی گویا کہ تمہاری ہم نے مختلف رکھی ہیں، انگلیوں کے جو نقوش ہیں وہ بھی مختلف رکھے ہیں، اگر یہ اس چیز پر تم غور و فکر نہیں کرتے تو اپنے وجود پر ہی گویا کہ غور و فکر کرو، ایک دوسرے کو تمہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ چہرے نام نہیں بلکہ چہروں کو مختلف کر کے قبیلوں میں تقسیم کر کے برادریوں میں تقسیم کر کے ہم نے تمہارا ایک تعارف بنا دیا ہے، قبیلہ بنا دیا ہے، کبھی اپنے خاندان، اپنی اولاد، اپنے والدین سب کو چھوڑو، اپنے وجود پر غور کرو تو تمہیں خدا کی یاد آ جائے گی کہ جب تم خامخواہ نہیں پیدا کیے گئے تو یہ کائنات کیسے خامخواہ پیدا کر دی جائے گی۔ ایسے بے شمار چیزیں یہاں پر گویا کہ پیش کی گئی ہے، اور عدل کے نظام بھی جو سیاسی اعتبار سے مکہ ایک بے اعتدالی اور بربریت اور طاغوتیت کا ایک اڈا بنا ہوا تھا، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرمائے، آپ نے دیکھا کہ ایک بکری نے دوسری بکری کو سنگ مارا اور جس کو سنگ لگا اس کا حمل گر گیا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرایا، صحابہ نے کہا کہ حضور اس مسکراہٹ کا کیا راز ہے، آپ نے اس پر مسکرایا، اس میں راز کیا ہے، سید عالم نے فرمایا میں اس کی تکلیف پر نہیں مسکرا رہا، میں اس بات پر مسکرا رہا ہوں کہ جس نے اس کو سنگ ماری ہے اور اس کا حمل ساقط ہو گیا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ اس کا بھی بدلہ دلوائے گا۔ تو فرمایا ہر زی روح میں گویا کہ بدلے کا تعلق ہے، تو انسان تو احسن تقویم ہے، تو وہ جو اپنی زندگی کے اندر گویا کہ پسو پیش ہوتا ہے، آزادی اور امیدی اور نامیدی کے اس چکر کے اندر پھرتا رہتا ہے، تو یقیناً اس کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے ہر چیز کی باز پرس کا سلسلہ رکھا ہے۔ ہاں فرق یہ ہے کہ ان جانور اور بہائم کو ان کا بدلہ دلا کر ان کو ختم کر دیا جائے گا، لیکن انسان کو اس کا بدلہ دلا کر جزا و سزا کی قیدوں میں لا کر جنت اور دوزخ کے اندر تشکیل دے دیا جائے گا۔ اب اللہ رب العالمین نے جب عمومی طور پر اللہ کے کلام نے سب کے لیے ہدایت کے پیغام کو بیان کر دیا، اب اس عام پیغام کے ساتھ خاص طبقہ انسانیت کے افراد کی تشکیل پر گفتگو ہو رہی ہے کہ انسان میں دو طبقے ہیں، ایک فکر سے کسی چیز کو لے لیتے ہیں، ذکر سے کسی چیز کو لے لیتے ہیں، نصیحت کا فوراً اثر ان پر مرتب ہو جاتا ہے، اور ان کی مثال اس پتھر کی طرح ہوتی ہے کہ جس پر ایک قطرہ پانی کا گرے تو اس میں سبزہ اگ جاتا ہے، اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جن پر پانی جتنا گرتا ہے وہ اتنے اور چٹیل ہوتے چلے جاتے ہیں، ان میں اور گویا کہ سختی آتی چلی جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر بھی انسانوں کی مثال دی ہے کہ کچھ انسان تو مثل اس پتھر کے ہیں، کہ جس پر گویا کہ پانی جب گرتا ہے تو اس میں سبزہ اگ جاتا ہے اور باغ ایسے ڈھیٹ اور ہڑ دھرم ہوتے ہیں کہ جب اس پر مسلسل شب و روز بارش کا سلسلہ بھی رہے وہ سخت سے سخت ہوتا چلا جاتا ہے. تو اب اس عمومی دلائل توحید کو پیش کرنے کے بعد اب خصوصی انسانی نیچر اور اس کی طبیعت کو گویا کہ ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے کہ تم میں دو طبقے ہیں, ایک وہ ہے جو نصیحت کو فوراً اخذ کرتے ہیں اور اس سے توبہ اور تائب ہو جاتے ہیں, اور مظاہر کائنات کائنات میں موجود یہ اللہ رب العالمین کے وجود کی گویا کہ ہر شے پر وہ ضرور اس طرف آتے ہیں, فطرت اور سرشت کی تمام باتوں کی طرف آ کر وہ اللہ کے وجود کو قبول کرتے ہیں, اور فطرت جس نیکی کی طرف بلاتی ہے اس طرف وہ آ جاتے ہیں, اور طبیعت اور ضمیر جس سے خلجان کی طرف آ جاتا ہے, طبیعت اور ضمیر جس سے پریشان ہو جاتا ہے اس چیز کو وہ چھوڑ دیتے ہیں. اور فطرت پر ہم نے ایک تفصیلی کلام یہاں پر آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے, اور اللہ رب العالمین نے تمیز کے لیے, جزا اور سزا کی تمیز کے لیے اللہ رب العالمین نے فطرت کو ایک بڑا عظیم جوہر بنایا, اور کتنے خوبصورت انداز میں میرے آقا نے فصیح و بلیغ خطبہ مرحمت فرمایا ہے, میرے آقا سے بہترین الفاظوں کی تعبیرات اور طبیعت کی تعبیرات اور معاملے کا مفہوم میرے آقا سے زیادہ خوبصورت طبقہ انسانیت میں کوئی بیان نہ کر سکا. حضور سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ گناہ کیا ہے تو کتنے خوبصورت انداز میں فرمایا جو تیرے دل میں کھٹکے وہ گناہ ہے, فرمایا جو تیرے دل میں کھٹکے وہ گناہ ہے, جو تیری تہبی طبیعت کو وحشت کی طرف لے آئے وہ گناہ ہے. اگر تجھے کوئی ناسے اور ہادی نہ مل سکا, تیری طبیعت کا یہ جوہر اور فطرت ہی گویا کہ تیری سرشت جو ہے, تیری طبیعت جو ہے, تیرا ضمیر جو ہے, یہ اللہ رب العالمین کا ایک خلیفہ اعظم ہے جو تیرے اندر ایک تمیز کو پیدا کرتا ہے, اور جو تیرے ضمیر پر بھاری ہو جائے اس کو چھوڑ دے, اس لیے کہ جو چیز تجھے شک میں لگا دے اسے چھوڑ دے, اس لیے کہ جو چیز تجھے شک پیدا کرے اور تیرے ضمیر پر بار ہو جائے وہ خدا کو پسند نہیں ہوا کرتی. تو دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گناہ کا شرعی تصور تو پیدا کیا لیکن نفسیاتی اعتبار سے کتنی خوبصورت تعبیر بیان فرما دی ہے, فرمایا جو طبیعت پر گرا گزر جاتی ہے, طبیعت میں جو چیز کھٹکتی ہے وہ خدا کی رضا نہیں ہوتی, وہ خدا کی رضا نہیں ہوتی ہے. خیر اب اس میں ایک تفصیل ہے کہ طبیعت میں کھٹکنے والی چیز, اور وہ کون سی ایسی طبیعت ہے جس کی طبیعت میں کھٹکنے والی چیز, لوگ کہتے ہیں نا میرے دل میں فتوا دے دیا, میں نے کہا وہ آپ کا دل ہے وہ میرا دل ہے, لوگ کہتے ہیں جی میرے دل نے فتوا دے دیا یہ ہو کر رہے گا. ایک بندہ وہ ہے کہ جناب گناہ میں پڑا ہوا ہے اور دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, تو وہ کہے کہ جناب میرے دل کے اندر فتوا آ گیا اور میرا دل اس طرف چلا گیا ہے, تو جناب یہی حق ہے, ایسی بات نہیں ہے. اس میں ایک تفصیل ہے انشاءاللہ, وہ آگے آیتیں آ رہی ہیں میں اس میں تشریح و توضیح کروں گا. یہ جس طرح نفس کی قسمیں ہیں, نفس امارہ, نفس لوامہ, نفس مطمئنہ, اور جس طرح قلب منیب اور قلب عناب کی قسمیں بیان کی گئی ہے, اسی طرح مومنین کے درمیان بھی طبقات رکھے گئے ہیں, اور وہ شخص کہ جو نفس لوامہ میں ہے اس کے دل کے افکار اور اس کی تعبیر کی اور قسمیں ہوا کرتی ہے, اور جو نفس مطمئنہ پر پہنچ جاتا ہے اس کے دل کے خیالات اور افکار اور اس کی تعبیرات کی اور قسمیں ہوا کرتی ہیں. وہ اللہ رب العالمین نے سورہ انعام میں ہی بیان کیا ہے, میں اس کو یہاں پر نہیں کھولنا چاہتا, اس لیے کہ وہ آیت جس طرح آئے گی آگے آیت نمبر 101 102 تو اس کے ربط میں اور اس کی تشریح میں انشاءاللہ العزیز میں یہاں پر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. لیکن سورہ انعام آیت نمبر 65 کے اندر اللہ نے انسانوں کے دونوں طبقے, ایک وہ جو نصیحت کو قبول کرتا ہے اور اسے عذاب کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ بس یہ دیکھتا ہے کہ میرے رب نے یہ کہہ دیا ہے, بس وہ عذاب سے نہیں ڈرتا. یعنی عذاب ایک تو ہوتا ہے ڈر کر عبادت کرنا, عذاب کا ڈر سرے سے اسے ملحوظ نہیں ہوتا, اس کے نزدیک اپنے رب کا فرمان سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے کہ میرے رب نے یہ کہہ دیا ہے لہذا میں کروں. اس میں مجھے ایک بات اور یاد آتی ہے, صوفیانہ طرز پر تقوی, اللہ کی بارگاہ میں وہ شخص زیادہ مکرم ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے. اب تقوی کی درجنوں قسمیں بیان کی گئی ہے کہ تقوی کیا ہے. یقیناً جو اللہ نے بجا لانے کا حکم دیا ہے فرائض, اور جن سے بچنے کا حکم دیا ہے حرام چیزیں, ان کا اہتمام رکھنا, یہ ہے اصل تقوی. لیکن حضرت امام غزالی سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ تو بڑی لمبی چوڑی تعریف ہے, کوئی اس کا لب لباب اور خلاصہ تو بیان کر دیجئے. تو یقیناً صوفیہ کے قلب پر نبوی وراثت اترتی ہے. آپ نے فرمایا کہ تقوی کی تعریف یوں سمجھ لو کہ تیرا رب تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں دیکھنے سے وہ ناراض ہو جاتا ہے.
تیرا مالک تجھے وہاں نہ پائے جہاں جانے سے وہ ناراض ہو جاتا ہے.
فرمائے تقوی کا مختصر سا خلاصہ ہے، تیرا مالک تجھے وہ کرتا ہوا نہ دیکھے جس کے کرنے سے وہ ناراض ہو جاتا ہے، تیرا مالک تجھے وہ بولتا ہوا نہ سنے کہ جس کے جو بات بولنے سے وہ ناراض ہو جاتا ہے، تیرا مالک تجھے وہاں نہ پائے جہاں جانے سے تیرا مالک گویا کہ ناراض ہو جاتا ہے. فرمائے تقوی کا لب لباب ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ نظام کائنات چل رہی ہے، جن کی وجہ سے ہم ہدایت پر ہیں، اور جن کی وجہ سے آج ہمیں دینی خشور حاصل ہے کہ جو اصحاب نفس مطمئنہ کہ جو نصیحت کو دیکھ کر فوراً عمل کر لیتے ہیں، نصیحت کو دیکھ کر فوراً عبرت پکڑ لیتے ہیں، نصیحت کو دیکھ کر فوراً اپنی اصلاح کر لیتے ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ تو کثرت کے ساتھ گناہ کرتا ہے، اور گناہ اس کا کرنا یہ تو اس کی طبیعت کا تقاضا ہے، لیکن فوراً لوٹ کر آ جانا یہ نیک روح کا تقاضا ہے. جامع ترمذی میں سیدنا صدیق اکبر سے یہ روایت موجود ہے، حدیث قدسی ہے، کہ نبی پاک نے فرمایا کہ کل ابن آدم خطاؤن. اس حدیث میں بھی میرے آقا کی فصاحت کو آپ دیکھیں کہ کتنی خوبصورتی کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں طبقے کی ترجمانی کو کتنے پیارے انداز میں بیان کیا. فرمایا کل ابن آدم خطاؤن، سوائے انبیاء کے طبقات انسانیت کے اندر سارے آدم کی اولاد جو ہیں وہ خطا کار ہیں. سارے آدم کی اولاد، آدم کی اولاد اللہ فرماتا ہے خطا کار ہیں، لیکن آگے فرما وہ خیر الخطائین. اب دیکھیں کس نے خوبصورت تعبیر کی ہے میرے آقا نے، وہ خیر الخطائین، لیکن اچھی خطا کرنے والا وہ ہے، اچھا خطا کار وہ ہے. حضور خطا کار بھی کبھی اچھا ہو سکتا ہے؟ فرما التوابون، جو توبہ کر لیتا ہے وہ اچھا خطا کار ہوتا ہے، جو گناہوں سے لوٹ جاتا ہے توبہ کر لیتا ہے وہ اچھا خطا کار ہوتا ہے. تو یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جملے فصاحت کی کتنی خوبصورت نظیر ہے. فرمایا سارے آدم کی اولاد خطا کار ہیں، لیکن وہ اچھا خطا کار ہے جو خطا کر کے توبہ کر لیتا ہے. اور توبہ کا مطلب یہ نہیں، حضرت سیدنا علی نے، حضرت جابر کہتے ہیں کہ سیدنا علی نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو کثرت سے نماز پڑھنے کے لیے وہ آیا، اور نماز شروع کرنے سے پہلے اس نے تین دفعہ تیزی سے استغفر اللہ کہہ کر اس نے نماز شروع کر دی. جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو سیدنا علی نے اس کو بلایا اور فرمایا خدا کے ساتھ یہ ڈھونگ مت کیا کرو، یہ جو تو نے تین دفعہ کثرت سے استغفر اللہ کہہ دیا، فرمایا یہ توبہ قواعد و ضوابط اور اصول پر مرتب ہوتی ہے، اس قسم کی باتیں محض ڈھونگ ہوا کرتی ہے. فرمایا توبہ اصل میں، اس نے پوچھا کہ پھر کیا ہے؟ فرمایا ایک تو وہ کہ جو گناہ تو نے کر لیا ہے آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا، اور جو گناہ تجھ سے سرزد ہو گیا ہے کامل طور پر تیری نظر ندامت سے جھک چکی ہوں. فرمایا توبہ ہوا ندامہ، توبہ جو ہے وہ ندامت کا نام ہے، یہ نہیں کہ دماغ کہیں اور ہے تسبیح چل رہی ہو ہماری استغفر اللہ کہتے ہوئے. سیدنا علی نے فرمایا یہ عمل خدا کو محبوب نہیں. توبہ کے جملے جب تمہاری زبان پر گردش کر رہے ہو اور تمہاری زبان پر ورد کے طور پر جاری ہو تو تمہاری آنکھیں شرم سے اور ندامت سے جھکی ہوئی ہو، اس لیے کہ ایک دفعہ بھی اگر ندامت کے ساتھ یہ کلمہ زبان سے نکل جاتا ہے تو اگر گناہ گویا کہ آسمان کی بلندیوں سے بھی زیادہ فوقیت رکھتے ہوں تو اللہ اپنے کرم و فضل سے سب کو کافور فرما دے. تو یہ وہ طبقہ ہے کہ جو فوراً نصیحت لیتا ہے، لیکن ایک وہ طبقہ ہے جو ڈھیٹ ہے، جب تک اس کے سر پر جبریل پہاڑ لا کر کھڑا نہ کر دیں وہ کلمہ نہیں پڑتا، جب تک کہ اس کے سامنے تعاون کا عذاب نہ آ جائے، لوگ اس کے سامنے گر گر کے مر نہ رہے ہوں، اسے موت پر یقین نہیں آتا، جب تک اسلام آباد کے اندر شراب خانے چل رہے ہیں اور زمین کو ان کے نیچے ہلایا نہ جائے تو انہیں خدا یاد نہیں آتا. اور پھر کہتے ہیں جناب یہ زلزلہ آیا کیوں، یہ آفتیں کیوں آئی؟ یہ اس لیے آئی کہ تم نے خدا کو بھلا دیا. تو خدا نے یہ مظاہر کائنات، یہ انبیاء کا سلسلہ، یہ علماء کا سلسلہ، یہ اولیاء کا سلسلہ قائم اپنی یاد کو تازہ کرنے کے لیے کیا ہے، اپنے ذکر کو عام کرنے کے لیے کیا ہے. ان کے خوبصورت چہرے، ان کی دل آویز تبلیغ کو سن کر تمہیں خدا جب یاد نہیں آتا تو پھر تمہارا تعلق اس ڈھیٹ قبیلے سے ہے کہ جب تک ہم اس پر عذاب لا کر کھڑا نہ کر دے وہ ہمیں یاد نہیں کرتا. اللہ رب العالمین فرماتا قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا، تو خدا اس پر بھی قادر ہے کہ تم پر لا کر پہاڑوں کو کھڑا کر دے، تمہارے پاؤں کے نیچے سے زمینوں کو ہلا دے. فرما من فوقکم او من تحت ارجلکم، تمہارے سروں کے اوپر سے بھی عذاب کو لے آئے، تمہارے پاؤں کے نیچے سے بھی عذاب کو لے آئے. او یلبسکم شیعہ، اور جو تم نے خدا کو بھلا کر
संगत और यारी डाली है नाइट क्लबों में जिनके साथ याराना तुमने डाला है, अल्लाह फरमाता वो यूजी कबाद और बास बास अबादिन, उनमें और तुम में हम ऐसा बुग्ज पैदा कर देंगे कि तुम एक दूसरे के लिए दस्तों गिरेबां हो जाओगे और लड़ोगे और आपसी अजाब के लज्जत को तुम चखोगे। ये सब इसलिए हुआ है, फरमाए तुमने हमको भुला दिया, और अगर हमें याद रखकर तुम किसी संगत रखोगे तो वो दोस्ती तुम्हें दुनिया में भी काम आएगी और इससे हजार दर्जा ज्यादा कयामत में भी काम आएगी। फरमाए अगर हमें भुलाकर तुम दोस्ती रखोगे किसी, हमारी नाफरमानी के लिए दोस्ती रखोगे और ऐसे तबके के साथ जुड़ जाओगे जिसमें नाफरमानी है, तो खुदा कहता है कि वयल भी सकुम शिया, हम उनको शिया कहते हैं ग्रोह को, हम उन्हें ग्रोह दर ग्रोह कर देंगे। वो युजी कबाद और कुम्बा सबा, और हम उनमें तुम में और उनमें ऐसी गोया के फूट पैदा कर देंगे कि जिस अजाब की लज्जत को तुम महसूस करोगे। इसलिए कि ये संगत, ये दोस्ती, ये याराना हमारी नाफरमानी की वजह से था, लेकिन अगर हमारी याद की वजह से तुम्हारा याराना हो जाए और हमारी याद के लिए सफर लाहौर और बगदाद तुम्हारा हो जाए, तो फरमा खिल्लाओ यौमाइदिन बादहुम लिबादिन अदु इल्लल मुत्तकीन, कि हर याराना और संगत कयामत के दिन शदीद दुश्मनी में तब्दील हो जाएगी, लेकिन मुत्तकी शदीद दोस्तों की सूरत में तब्दील हो जाए। तो लिहाजा उलमा और सालिहीन और अहलुल्लाह से मोहब्बत और ताल्लुक, उनकी संगत के लिए दरअसल वो ताल्लुक और वो संगत जो है वो अल्लाह के जिक्र के लिए है, अल्लाह की याद के लिए है। तो खुदा फिर उन यादों को खत्म नहीं करता है, अगर वो कब्रों में भी चले जाएं तो उनके घराने आबाद रहते हैं, उनके मजार आबाद रहते हैं। मैंने हाल ही अपना एक मुशाहिदा आपके सामने पेश किया था, लाहौर में मेरा एक जलसा था, मैं वहां पर गया तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो हिंदुस्तान का बादशाह है उसकी कब्र के करीब ही, जहां उसका मजार है उसके करीब ही एक दोस्त है जिनके घर में रुका। बड़ी इबरत की नजर से मैंने उसकी कब्र को देखा कि जनाब जो हिंदुस्तान का फातह रहा शहाबुद्दीन गौरी का खलीफा, शहाबुद्दीन गौरी का खलीफा, ख्वाजा साहब के दौर की बात है ये, क्योंकि शहाबुद्दीन गौरी जो है वो चिश्ती हैं और उन्होंने कोई मुजाहिद कोई जिहादी बदमजहब नहीं गुजरा। अगर आप पूरी तारीख उठाकर देखें, शहाबुद्दीन गौरी जिसने हिंदुस्तान के बनियों को हिलाकर रख दिया और हिंदुस्तान के हिंदुओं के तमाम मामलात को पाश पाश कर दिया, वह हजरत ख्वाजा गरीबुल नवाज के दरबार में हाजिर हुआ और हाजिर होकर उसने आपकी बैत की, और जिस वक्त वो वहां से लौटकर अफगानिस्तान गौर की तरफ जाने लगा तो उसने उस वक्त आपसे दुआ की कराई कि हुजूर आप दुआ कर दीजिए कि मुझे शहादत की मौत नसीब हो। शहाबुद्दीन गौरी यहां से रवाना हुए हैं और हिंदुस्तान की पूरी हुकूमत आपने कुतुबुद्दीन ऐबक को दी और रास्ते में हिंदुओं के साथ आपकी लड़ाई हुई और गोया के आप वासीले जन्नत हुए और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको शहादत का मर्तबा अता फरमाया। अब कुतुबुद्दीन ऐबक जो इतना बड़ा बादशाह हिंदुस्तान का रहा है, आप देखें कि उसकी कब्र के करीब बाजार लगा हुआ है, चीजें फरोख्त हो रही है और मैंने देखा कि जानवर उसके कब्र के करीब फिर रहे हैं, पुरसाने हाल कोई नहीं, और वहीं से मुड़कर मैं शेखुल इस्लाम दात अली हजवेरी के दरबार में हाजिर हुआ तो रात का समा था लेकिन यूं लगता था जैसे जंगल में मंगल हो चुका है। हजार साल से ज्यादा का एक अरसा हजरत दात अली हजवेरी अली रहमत को हो गया है लेकिन तिल धरने की जगह नहीं है। तो ये वो अहलुल्लाह है कि जिनका ताल्लुक अल्लाह के जिक्र के लिए रहा, अल्लाह की याद के लिए रहा, अल्लाह ने जिन्होंने उन अल्लाह का नाम को बुलंद किया, अल्लाह ने फिर उनके नाम को मरने ना दिया, उनके नाम को खत्म होने ना दिया, बल्कि उनके नाम को बुलंद कर दिया। और कुरान खुद कहता है कि फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो, तुम मुझे याद करो, मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अगर तुम इससे भी बाज नहीं आते तो हम इन तमाम चीजों पर कादिर है। उन्ज़ुर कैफ़ नुसर्रिफ़ुल आयाति लअल्लहुम यफ़क़हून, और महबूब ये वो तमाम दलाइल हैं, इनसे कहें कि ये सिर्फ रब ही बयान कर सकता है और ये सच्चे कलाम में ही सारी चीजें आ सकती है, और अगर तुम इसके मुनकिर हो, इसका इकरार तुम में नहीं है तो जाओ फिर हम तुम्हें छुट्टी देते हैं, आजादी देते हैं, इस जैसी मिसाल को ही ले आओ, इस जैसा खूबसूरत कलाम को ही ले आओ, और हम तुम्हें कहते हैं कि अपने तासुब और अपनी तमाम चीजों को एक तरफ रखकर अपने जमीर को मुखातब कर दो तो तुम्हारा जमीर यकीनन इस बात की तस्दीक करेगा कि ये कलाम इलाही की बातें, ये वो कलाम है जो जमीर की तर्जुमानी करता है, जो बातिन की तर्जुमानी करता है। तो यकीनन जरूरत इस अमर की है कि हम कुरान के उन मजामीन की तरफ गौर करें और उस तरफ चलें कि जिसमें अक्वाम साबिका, वो साबिका उम्मतें और साबिका कौमें किस नाफरमानी की बिना पर
عبرت کا نشان بنا دی گئی. کس نافرمانی کی بنا پر وہ مضبوط قومیں، وہ سمجھدار اور دانا قومیں، وہ زیرک اور فہیم قومیں آج ان کا نام و نشان نہیں رہا. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق لوگ جو قرآن کے اس مضامین پر چلتے رہے، آج ہر شخص ان کو اپنے نیابت کے لیے، اپنے کوششوں کے لیے آئیڈیل بنا رہا ہے، تو یقیناً وہ چیز قرآن کی جانب سے ہدایت لینے کی ہے. ضرورت اس امر کی ہے میرے دوستوں کہ اس پرفتن دور کے اندر ہم اپنی تمام تر باتوں کو اور پھیلے ہوئے ایک کاروباری مزاج کو سمیٹ کر ہم ایک دفعہ انسان ہونے کی حیثیت سے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے، اللہ کے حضور کھڑے ہو کر ہر شے کی جواب دہی کی ذمہ داری کا احساس رکھنے کی حیثیت سے ایک دفعہ قرآن کے مضامین پر غور کریں کہ موت تو حق ہے. ہمارے والدین کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا ہے، ہم نے اپنے عز و اقارب کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا ہے. روزانہ شبانہ روز ہمارے سامنے میتیں اٹھتی رہتی ہیں، تو یہ باتیں ہم پر اثر کیوں نہیں کرتی؟ اثر اس لیے نہیں کرتی کہ ہم اس طرف غور نہیں کرتے. طبیعت کی توجہ جس طرف لگا دی جائے طبیعت اسی طرف آ جاتی ہے. تو غور کرنے کی ضرورت ہے، اصلاح کی ضرورت ہے. آئیے آج ہم عہد کرتے ہیں قرآن مجید برہان حمید کی ان آیات کے وسیلے سے اور توسط سے کہ یا اللہ ہمارے دلوں پر جو ہٹ دھرمی اور نا سمجھی اور تجاہل عارفانہ، عارف تو ہم ہیں، جانتے سب کچھ ہیں لیکن جان بوجھ کر جاہل بنتے ہیں، تو یہ جو تجاہل عارفانہ کا ایک رنگ ہمارے دلوں پر جم گیا ہے، جڑ گیا ہے، یا اللہ اپنے فضل سے ان تمام کو کافور فرما، ہمارے دل کی زمین کو نرم فرما، ہمیں ایک دفعہ پھر لوٹ کر عہد کی تجدید کرنے کی توفیق عطا فرما، تیرے کلام کی طرف اور اپنی زندگی کی طرف غور کرتے ہوئے ہم کس لیے پیدا کیے گئے ہیں اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اس طرف ہمیں توجہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اگر یہ ساری باتیں مولا دکھانے کے لیے تھی، تقریری جوہر کے طور پر تھی، لفاظی تھی، تو مولا تو کفر کو ایمان پر بدلنے پر قادر ہے، تو اس لفاظی کو تو اخلاص پر بدلنے پر بھی قادر ہے. ہم تیری بارگاہ میں تیرے اس کلام کا وسیلہ پیش کرتے ہیں مولا، ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہ رب العالمین میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.